السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں. urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیں. تو آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل مکمل. ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری. میں ہوں اسلام آباد سے علی رانا.
جنوبی ایشیا. شمال مشرقی افغانستان میں ہفتے کی شام ایک انتخابی ریلی کے دوران حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک جبکہ 21 زخمی ہو گئے. اور افغانستان میں طالبان کے مختلف حملوں میں 21 فوجیوں سمیت 22 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے.
سینئر کانگریس رہنما اور ریاست پنجاب کے وزیر نوجوت سنگھ سدھو پاکستان کے تعلق سے ایک بار پھر تنازع میں پھنس گئے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور عالمی خبروں میں، صدر ٹرمپ کے مطابق امریکی پادری برنسن کی رہائی ٹرکی میں ایک بہت اچھا قدم ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کی صورتحال اچھی دکھائی نہیں دے رہی اور ممکن ہے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہو. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان بھر میں آج قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی خالی نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات ہوئے. ملک کے طول و عرض میں ہونے والے ان انتخابات کے پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں آج کے دن کی مجموعی رداد.
ضمنی انتخاب میں پولنگ 35 حلقوں میں ہوئی، جن میں قومی اسمبلی کے 11 اور صوبائی اسمبلی کے 24 حلقے شامل ہیں. ضمنی الیکشن کے لیے 95 لاکھ بیلٹ پیپر چھاپے گئے تھے. اس انتخاب کے دوران 641 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں. ان حلقوں میں 92,83,074 ووٹرز تھے، جن کے لیے 7,489 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے تھے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے مختلف حلقوں کے 1,727 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا. ان انتخابات میں 40,000 سے زائد پاک فوج کے جوان فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ 1,00,000 پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے. پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے ہوا اور شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا. پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد گنتی کا آغاز کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے سیکیورٹی سٹاف کے لیے ضابطہ اخلاق بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق سیکیورٹی سٹاف پریزائڈنگ آفیسر اور آر اوز کے ماتحت ہوں گے. سیکیورٹی حکام بیلٹ پیپرز کی گنتی میں مداخلت نہیں کریں گے. انتخابات کے دوران وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں اپنی چھوڑی ہوئی نشست NA53 میں موڑا نور کے پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ کاسٹ کیا. سابق وزیراعظم نواز شریف NA124 میں ووٹ ڈالنے کے لیے آخری گھنٹہ میں پہنچے، لیکن شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ووٹ کاسٹ نہ کر سکے. ترجمان الیکشن کمیشن ندیم قاسم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات کے دوران RTS سسٹم کے حوالے سے شکایت آئی تھی، لیکن امکان ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا.
کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. یوزر اینڈ پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ IT ریلیٹڈ ہے اور اس کو پراپر یوز کرنا نہیں آتا، یا اس کا موبائل ڈرائیو جو ہے وہ کمپیٹیبل نہیں ہے سافٹ ویئر کے ساتھ، یا اس کو کوئی کنیکٹیویٹی کا ایشو ہے، تو اس طرح کے چھوٹے موٹے ایشو تو موجود ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہتر پرفارم کرے. جائے کسی قسم کی کوئی میجر کمپلینٹ سامنے نہیں آئی. بعض وقت اس کے کہ میڈیا کے کچھ لوگ کہیں پہ روکا جا رہا تھا، اس کو بھی ہم نے سارٹ آؤٹ کیا.
ضمنی انتخاب کے دوران الیکشن کمیشن کو صرف 23 شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے پنجاب سے 19 جبکہ سندھ اور KPK سے 2-2 شکایات موصول ہوئیں. نوشہرہ میں خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کی شکایت بھی الیکشن کمیشن کو ملی. الیکشن کمیشن نے متعلقہ ریٹرننگ افسران کو اس حوالے سے اقدامات کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے. الیکشن کے دوران پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سمندر پار پاکستانیوں کا آئی ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور شام 5 بجے تک کل 5,881 سمندر پار پاکستانی ووٹ کاسٹ کر چکے. اب تک 4,684 سمندر پار پاکستانیوں نے قومی اسمبلی جبکہ 1,071 سمندر پار پاکستانیوں نے صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹ کاسٹ کیا. اوورسیز پاکستانی پاس کوڈ کے ذریعے انٹرنیٹ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. انتخاب میں اب تک 80% رجسٹرڈ اوورسیز پاکستانی ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں. علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد.
جیسا کہ ابھی آپ خبروں میں سن رہے تھے، پاکستان میں ضمنی انتخابات کے سلسلے میں آج اتوار کے روز 35 حلقوں میں پولنگ ہوئی ہے، جن میں قومی اسمبلی کے 11 اور صوبائی اسمبلیوں کے 24 حلقے شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 1 قومی اور 9 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں بھی ووٹ کاسٹ کرنے کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وقت پشاور سے ہمارے ساتھی شمیم شاہد ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شمیم صاحب۔ شمیم صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میرا خیال ہے شاید شمیم شاہد صاحب کو آواز نہیں جا رہی، ہم بتاتے ہیں۔ آپ شمیم صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا میں ہونے والے ضمنی انتخابات کا پہلا اور اہم مرحلہ پرامن طور پر مکمل ہو گیا، کسی بھی حلقے سے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، تاہم مختلف پولنگ اسٹیشنوں پر انتخابات کے دوران متحارف سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے مابین تو میں کے واقعات دن بھر جاری رہے۔ پشاور سے شمیم شاہد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شمیم صاحب۔
وعلیکم السلام،
بہت بہت شکریہ شمیم صاحب۔ کیا تازہ ترین صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں؟ 1 قومی اور 9 صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں پر جو انتخابات میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تازہ ترین صورتحال کیا بتائیں گے؟
ابھی تک غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو 9 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں اس میں سے زیادہ تر پر پاکستان تحریک انصاف کی امیدواروں کو برتری حاصل ہے، جبکہ پشاور سے ایک حلقے میں بیرسٹر ہارن بلور کی بیوہ جو ہے وہ سمر بلور، اس کی تقریباً جیت یقینی ہو گئی، کیونکہ ان کے اور پی ٹی آئی کے امیدوار کے درمیان کافی فرق ہے۔ مردان سے ای این پی اور پی ٹی آئی کے درمیان مقابلہ جو ہے وہ بالکل نیک ٹو نیک ہے، بہت سخت ہے، کبھی ایک آگے ہو رہا ہے کبھی دوسری۔ اسی طرح نوشیرہ کے ایک سیٹ پر بھی یہی صورتحال ہے، جبکہ نوشیرہ کی ایک، ڈی خان کے 2 اور جو سوات کے 2 سیٹیں، اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کو برتری حاصل ہے۔ جو بنو سے قومی اسمبلی کا سیٹ ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو دوسری نمبر پر ہے، جبکہ متحدہ مجلس عمل کا امیدوار زاہد دورانی وہ پہلے نمبر پر ہے، اور اس کی بھی مطلب درمیان میں فرق کافی ہے، اور یوں دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر متحدہ مجلس عمل کے امیدوار کو برتری حاصل ہے۔ جو سوات کے حلقے ہیں تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو واضح اکثریت حاصل ہے۔ سوابی میں نیک ٹو نیک کانٹیسٹ ہے، ابھی تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مردان، سوابی اور نوشہرہ کے ایک سیٹ پر مطلب بہت کم ووٹوں کا فرق دکھائی دیتا ہے، مگر اوور آل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو صوبائی اسمبلی کے 9 میں سے تقریباً 5 نشستوں پر واضح برتری حاصل ہے۔
بہت بہت شکریہ، پشاور سے شمیم شاہد ہمارے ساتھ تھے۔ جیسے جیسے ہمیں مزید نتائج موصول ہوں گے ہم آپ تک تازہ ترین معلومات پہنچاتے رہیں گے۔ اور اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان۔ بلوچستان اسمبلی کے 2 حلقوں پر اتوار کی صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے ووٹنگ کا عمل جاری رہا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی رہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ہیں ہمارے نمائندے ستار کاکڑ، ان سے صورتحال معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ستار صاحب۔
وعلیکم السلام جی۔
کاکڑ صاحب، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ 2 حلقوں پر اتوار کو الیکشن جو ہوئے ہیں اس میں کوئی صورتحال کے بارے میں بتائیے گا۔
جی بالکل، ابھی تک تو سارا دن جو ہے پولنگ کا عمل جاری رہا، مسوم میں صرف 1 یا 2 پولنگ اسٹیشن پہ تھوڑا سا واقعہ ہوا تھا، جس کے بعد پولنگ تھوڑی دیر کے لیے روک دی گئی تھی۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر کے بقول دوبارہ پولنگ شروع ہو گئی تھی، اور ابھی تقریباً نتائج آ رہے ہیں۔ ان نتائج کے مطابق مسوم کا جو حلقہ ہے TB 35، وہاں پر سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم ریسانی جو ہے وہ باقی امیدواروں سے کافی آگے ہیں، اور خوزدار کا حلقہ ہے TB 40-3، وہ سردار اختر مینگل کا آبائی علاقہ ہے، اور وہاں پر ان کی پارٹی اکبر مینگل جو ہے وہ کافی مینگل آگے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے جو مخالف امیدوار ہیں شفیق مینگل، ان کی ووٹ کی تعداد تقریباً اکبر مینگل کے ووٹوں کے نصف کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے ابھی نتائج آ رہے ہیں، کافی دور دراز علاقے ہیں یہ، اور وہاں پر یہ ہے کہ خوش قسمتی یہ رہی کہ یہ جو مسوم کا حلقہ ہے یہاں پر انتخابات سے پہلے خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں ایک امیدوار جو ہے وہ جانے بحق ہو گئے تھے۔ ابھی آج کے وہاں پر مکمل طور پہ خاموشی رہی، دونوں قبائلی حلقے ہیں، جبکہ خوزدار میں بھی سردار اختر مینگل کے ساتھ وہ حملہ آور جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں پولنگ تمام اسٹیشن جو ہیں سب کو آزاد قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ تمام اس میں پولنگ پر امن رہی، ایف سی، فوج اور پولیس اور لیویز کے جوان موجود تھے، جس کے باعث کوئی ناخوشگوار واقعہ کسی بھی علاقے میں پیش نہیں آیا. جی
بہت بہت شکریہ ستار کاکڑ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ تھے. جیسے جیسے تازہ ترین مزید نتائج ہم تک پہنچیں گے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اس وقت لاہور سے قمر رحمان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جا صاحب.
جی وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟
بہت بہت شکریہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ہمیں بتائیے گا، آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ اس وقت پنجاب میں آپ لاہور میں موجود ہیں، لاہور میں کیا صورت حال ہے الیکشنز کی؟
دیکھیے جہاں تک لاہور کی بات کریں تو آج سارا دن بڑا پر امن رہا. لاہور کی چونکہ چار کانسٹیٹیوئنسیز تھیں، جن میں سے دو قومی اسمبلی کی تھی این 124 اور این 131 جی. اور دو ہی صوبائی اسمبلی کی تھی پی پی 164 اور 165. یہاں پہ دونوں بڑے حلقے تھے، کیونکہ این 124 سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی امیدوار تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور اسی طرح ان کا مقابلہ کر رہے تھے پی ٹی ای کے دیوان محی الدین غلام جی. ان دونوں میں ایک اچھا دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملا. اب تک کے جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں اس کے مطابق جو نون لیگ کے امیدوار ہیں شاہد خاقان عباسی وہ سب کر لے جاتے دکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تک صرف 32 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آیا.
اچھا.
دوسری جگہ جانب ہم بات کریں جو دوسرا حلقہ تھا لاہور سے این 131، یہاں سے خواجہ سعد رفیق جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ہمایوں اختر سے، ان دونوں میں بہت ہی کلوز مقابلہ چل رہا ہے، خاصا سخت مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اب تک صرف 35 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آئے ہیں، جس میں خواجہ سعد رفیق کو صرف 2000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے، اور یہ برتری جو ہے کچھ ہی جیسے ریزلٹس آتے ہیں کبھی کم ہو جاتی ہے، لیکن ابھی طور پہ مجموعی طور پہ خواجہ سعد رفیق آگے ہیں. اگر ہم لاہور سے باہر تھوڑا سا نکلیں تو این اے 65 ہے چکوال، جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کاف کے سالک حسین یہاں سے سبقت لے گئے ہیں، یہ سیٹ وہ جیت گئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق، انہوں نے 98,364 ووٹ لیے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو دوسرے امیدوار ہیں جو وہ پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ہیں، جو مفتی یعقوب ہیں جنہوں نے 34,811 ووٹ لیے ہیں. یہ خاصی دلچسپ ایک نتیجہ ہے، کیونکہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے یہ آہستہ آہستہ اپنا ووٹ بینک بڑھاتی جا رہی ہے. 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں بھی انہوں نے اپنا اچھا خاصا ووٹ بینک دکھایا تھا، جس میں یہ قومی اسمبلی کی سیٹ بھی جیتے اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی جیتے تھے، گو کہ وہ کراچی سے تھی لیکن پنجاب میں انہوں نے اپنا اچھا خاصا ووٹ دکھایا، لیکن یہاں پر بھی انہوں نے 34,000 ووٹ لیے ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں این اے 69-69 گجرات کی، تو یہاں سے قافلے کے جو امیدوار ہیں مونس الہی یہ اب تک آگے ہیں، اور اب تک یہاں پہ 27 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں، جن کے مطابق یہ 9,870 ووٹ لے چکے ہیں. یہ جتنے بھی نتائج میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص جو ابھی نتائج آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، یہ تمام کے تمام غیر حتمی غیر سرکاری ہیں. اس میں جو دوسرے نمبر پہ ہیں وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، جنہوں نے اب تک 1,460 ووٹ لیے ہیں. اسی طرح فیصل آباد کا ایک حلقہ ہے این اے 103، وہاں پہ ابھی نتائج جاری ہیں، وہاں سے ابھی ہمیں کوئی نتیجہ موصول نہیں ہوا. لیکن جو این 156 اٹک، یہاں پر پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں یہ اب تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق 11,399 ووٹ لے سکے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو نون لیگ کے امیدوار ہیں وہ 15,409 ووٹ لے چکے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں کچھ ذکر کر دوں جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں جہاں پر انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں پی پی 201 سائیوال ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون کا پلڑا اب تک بھاری نظر آ رہا ہے، گو کہ ابھی یہاں پہ ووٹوں کی گنتی جاری ہے. اسی طرح جو پی پی 27 جہلم ہے، یہاں پر پی ٹی آئی کے جو شاہ نواز ہیں ان کا پلڑا اب تک بھاری نظر آتا ہے. لاہور میں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو مقرر کردہ وقت تھا، صبح 8 بجے پولنگ شروع ہوئی، جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے بغیر کسی تعطل کے جاری رہی. اکا دکا واقعات ہوئے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر سے وہ کئی مرتبہ آمنے سامنے ہوئے، لیکن بظاہر ایسا لگتا تھا چونکہ یہ الیکشن کا بھی حسن ہے اور جمہوریت کا بھی حسن ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ کر اپنی پارٹی کے حق میں اپنے امیدواروں کے حق میں نعرے لگاتے تھے. ایک جگہ صورتحال قدرے کشیدہ ہوئی، جس میں 4 افراد زخمی ہوئے، لیکن پولیس نے وہاں پر موقع پر پہنچی، وہ 4 افراد بھی زخمی ہوئے جو تحریک
اور صورتحال پر قابو پا لیا
گیا.
جی
بالکل، تحریک انصاف پر صورتحال پر قابو پا لیا گیا تھا.
جی بہت بہت شکریہ.
جو پولیس
جی بہت
پولیس پہنچی تھی اور پولیس نے آ کے وہاں پہ بیچ بچاؤ کرایا تھا، کیونکہ جو تحریک انصاف کے جو امیدوار جو کارکنان تھے انہوں نے مسلم نون کے कारकुनों के ऊपर कजरे एक हल्ला सा बोला था, इसके बाद वो खारदार तारों के ऊपर गिर गए और जख्मी हो गए थे। उन चारों को मामूली चोटें आई थी लेकिन पुलिस ने सारा वो बीच बचाव करा दिया था।
बहुत बहुत शुक्रिया, लाहौर से कंवर रहमान हमारे साथ बात कर रहे थे। जैसा कि हम इससे पहले कि अपनी रिपोर्ट की तरफ चलें, आपको मैं ये बता दूं कि पेशावर से, क्वेटा से और लाहौर से हमारे जिन नुमाइंदों ने बात की, वो साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो भी नतायज वो बता रहे हैं कि वो गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज हैं। जैसे जैसे ये नतायज हमें मौसूल होंगे और हतमी नतायज मौसूल होंगे, हम अपने सुनने वालों तक पहुँचाते रहेंगे। आइए अब आपको इन्हीं इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात के बारे में एक तजज़ियाती रिपोर्ट सुनवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में इतवार के रोज़ कौमी असम्बली की 11 और सूबाई असम्बलियों की 25 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं। क्या ये इंतखाबात मौजूदा सियासी सूरत हाल पर असर डालेंगे? इसके नतायज हुकूमत या अपोजिशन को किस तरह मुतासर करेंगे? ये सवाल इस वक्त हर शख्स के जहन में है और कतई सरकारी नतायज के ऐलान तक इन सवाल के वाज जवाब मुमकिन नहीं। ताहम माहरीन कहते हैं कि नतायज से कतः नज़र ऐसा लगता नहीं कि सियासी तवाज़ुन ताकत में कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी। हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी से ने दो सियासी तजिया कारों डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श और डॉक्टर फारूक हसनात से गुफ्तगू करके रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
मुमताज सियासी कॉलम निगार और तजयकार डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श का कहना था कि इन ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान में किसी बड़ी सियासी तब्दीली का कोई इम्कान नजर नहीं आता है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
देखिए इस वक्त दो चीजें हैं कि एक तो ये कि ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन से काफी जल्दी बाद आ रहे हैं और अभी तक वो के कुछ गैस की प्राइसेस बढ़ने से, कुछ डॉलर की जो कदर है वो बढ़ने से और रुपए की कदर घटने से कुछ एक इन्फ्लेशन का, महंगाई का एक माहौल तो है। लेकिन अभी जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, उनका जितना बज़ाहिर इतना मान नहीं पड़ा कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, उसके लिए वोट करने ना आ जाएं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन इलेक्शन में इस लिहाज से तो तब्दीली नहीं हम देख रहे कि हुक्मरान जमात जो है वो मेजॉरिटी नशस्तें हार गए हैं, क्योंकि मेजॉरिटी नशस्तें उन्होंने ही खाली की हुई हैं या उनके हलीफों ने खाली की हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ सीटें, मसलन लाहौर की जो सीट है जो इमरान खान साहब ने खाली की है, उस पर एक कड़ा मुकाबला है साद रफीक साहब का, लेकिन बिलमूम जो सिचुएशन है वो लगभग ऐसी ही रहेगी।
ये थे डॉक्टर आसिम अल्लाह बख्श, जिनका कहना था कि छोटे सियासी ग्रुप या आज़ाद मुंतखब उम्मीदवार बेशतर इकतदार की सियासत ही करते हैं और ये देखते हैं कि रियासती इदारों का वजन किसके पर्डे में है, और अगर वो ये देखें कि नई हुकूमत के ताल्लुकात रियासती इदारों से ठीक है तो वो कहीं और क्यों जाएंगे। एक और मुमताज सियासी तज्ज़ियाकार और FC कॉलेज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फारूक हस्तात का भी यही कहना था कि इन ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में किसी बड़ी सियासी तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
ये इलेक्शन क्योंकि ये ज्यादा सीटें तो छोड़ी हुई हैं हुकूमत की जमात ने, क्योंकि इनके दो दो तीन तीन जगह खड़े हुए थे, अगर तो ये अपनी सीटें वापस ले लेते हैं फिर तो यूं का तू वो रहेगा सारा। अगर वो अपनी कुछ सीटें ज्यादा लूज करें, तीन से ज्यादा लूज करें, तो फिर यकीनन ये पता चलेगा कि हुकूमत को अपनी या तो पॉलिसीज में तरमीम करनी होगी और सोचना होगा कि हमसे कहाँ गलतियाँ हुई, लोग क्यों हमसे खुश नहीं हैं, तो इसका वो जायजा लेना होगा। लेकिन अगर एक सिनेरियो ये भी है कि जरूरत से ज्यादा ये सीटें हार गए तो फिर इनकी हुकूमत भी खतरे में पड़ जाएगी, कम से कम मरकज में। तो
लेकिन डॉक्टर अल्लाह बख्श का कहना था कि हुकूमत को चैलेंजेस तो बहरहाल दरपेश हैं, जिनमें खासतौर पर माशी चैलेंज और IMF से बेल आउट पैकेज का हुसूल शामिल है। उनके अल्फाज,
हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं और ज़ाहिर है IMF के पास जा भी रही है और उस हवाले से उसने कुछ अपनी पॉलिसीज को वाजे भी करना शुरू किया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी पावर गेम में कोई खास तब्दीली आएगी, क्योंकि अभी जब तक अगले दो चार माह में इन पॉलिसियों के असरात नहीं आते हैं, IMF से जो मुआवजा तय पाता है उसके खदोखाल या उसके नतीजे में जो पैदा होने वाली माशी सूरत हाल है उसके खदोखाल वाजे नहीं होते, तब तक पॉलिटिकल जो सीन है उस पर तो बहुत ज्यादा तब्दीली हम नहीं देख रहे। अलबत्ता आवाम में जाहिर है कि इसके मुतालिक काफी एक जो है तशवीश पाई जाती है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन ये गुफ्तगू अभी तक सोशल मीडिया पे या जिस तरह हम कहते हैं ड्राइंग रूम डिस्कशंस में वही अभी तक है। अभी तक इसका बाकायदा एक पॉलिटिकल मूवमेंट या कोई ऐसी بڑی تبدیلی کی صورت میں سامنے نہیں آ رہا جس کی وجہ سے حکومت کو کوئی خطرہ ہو.
ڈاکٹر اللہ بخش نے کہا کہ زیادہ دلچسپ بات یہ دیکھنا ہوگی کہ ان انتخابات کے نتیجے میں اپوزیشن کے کیا خد و خال ابھر کر سامنے آتے ہیں. کیا اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیاں یعنی مسلم لیگ نون اور پی 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 متحد ہو سکتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں کہ کیا قومی احتساب بیرو یا نیب کی جانب سے کرپشن کے خلاف کی جانے والی کارروائیاں یا گرفتاریاں وغیرہ ان انتخابات پر کوئی اثر ڈالیں گی, دونوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ وہ ایک الگ عمل ہے جس کا بقول ان کے ان انتخابات پر کوئی اثر نہیں پڑ سکے گا. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
شمال مشرقی افغانستان میں ہفتے کی شام ایک انتخابی ریلی کے دوران حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک جبکہ 21 زخمی ہو گئے. صوبہ تخار میں اہلکاروں نے بتایا کہ ہلاک شدگان زیادہ تر سیویلین تھے جبکہ 2 پولیس والے اور 1 افغان انٹیلیجنس کا فرد شامل تھا. تخار سپاہی پولیس کے ترجمان خلیل اسید نے بتایا کہ ایک موٹر سائیکل پر نصب دھماکہ خیز مواد اس وقت پھٹا جب پارلیمانی انتخاب میں خاتون امیدوار نازفہ یوسفی کی انتخابی ریلی میں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی. امیدوار زخمی ہونے سے بچ گئیں. ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی, تاہم افغان طالبان نے ان انتخابات کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے اور غیر ملکیوں کے گھناؤنے عزائم کے حصول کی ایک چال ہے اور اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اس عمل کو ناکام بنائیں. افغانستان میں طالبان کے مختلف حملوں میں 21 فوجیوں سمیت 22 سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہو گئے. حکام کے مطابق حملے 2 مختلف صوبوں فرہ اور زابل میں ہفتے کی شب کیے گئے. ہلاک ہونے والوں میں ایک ضلع کی پولیس کے سربراہ بھی شامل ہیں. اطلاعات کے مطابق طالبان جنگجوؤں نے صوبہ فرہ کے ضلع پوشت رد میں ہفتے کی شب فوج کی 2 چوکیوں کو نشانہ بنایا جس میں 21 اہلکار مارے گئے. فرہ کی صوبائی کونسل کے رکن گل احمد فقیری نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ حملہ آور جنگجو چوکیوں پر موجود اسلحہ اور 11 فوجی اہلکاروں کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے. دریاسنا صوبہ زابل کے ضلع میزان میں پولیس کے سربراہ ہفتے کی رات طالبان جنگجوؤں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارے گئے. زابل کے گورنر رحمت اللہ یرمل نے ضلعی پولیس کے سربراہ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی. طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ حملوں میں پولیس افسر کے علاوہ 25 فوجی اہلکار بھی ہلاک ہو گئے. ترکی میں 2 سال قید رہنے والے امریکی پادری ہفتے کی شام اوول آفس میں امریکی صدر سے ملے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعا کی. ایونچلک عقیدے کے مسیحی اینڈریو برنسن نے اپنی رہائی کے حصول کے لیے امریکی حکومت کی جانب سے ترکی پر ٹھوس دباؤ ڈالنے پر اظہار تشکر کیا. اپنے اہل خانہ کے ہمراہ برنسن نے کہا کہ ہم انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ٹرمپ نے کہا کہ 24 گھنٹوں کے اندر ترک قید خانے سے وائٹ ہاؤس پہنچنا کوئی عام بات نہیں. یہ کہتے ہوئے کہ کوئی تاوان ادا نہیں کیا گیا, برنسن کی رہائی پر ٹرمپ نے ترک صدر رجب طیب اردوان کا بھی شکریہ ادا کیا. سنسناٹی میونسپل ایئرپورٹ پر برنسن کی رہائی سے متعلق وائس آف امریکہ کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ترکی سے بات کی اور ایک طریقہ کار سے گزرنے کے بعد انہیں آزاد کرا لیا. ہم کافی عرصے سے ان کی رہائی کے لیے کوشاں تھے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کی صورتحال اچھی دکھائی نہیں دے رہی اور ممکن ہے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہو. خشوگی 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی کونسل خانے میں داخل ہونے کے بعد نہیں دیکھے گئے. وہ طاقتور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ناقد رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ وہ زندہ ہوں, لیکن جو کچھ اب سن رہے ہیں اس کے مطابق صورتحال اچھی معلوم نہیں ہو رہی. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اس صورت میں خود کو سزا دے گا اگر سعودی عرب کو فوجی ساز و سامان کی فراہمی روک دے, چاہے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو قتل کیا گیا ہے. صدر نے یہ بھی کہا کہ اگر اس بات کا تعین ہو جاتا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کو استنبول میں سعودی کونسل خانے میں ہلاک کیا گیا تو سعودی عرب کے لیے سخت سزا ہوگی. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ابھی کوئی نہیں جانتا, لیکن ہم غالباً یہ پتہ لگا لیں گے کہ آیا سعودی ولی عہد نے خشوگی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. ہم اس معاملے کی تہ تک پہنچیں گے اور اگر ایسا ہے تو امریکہ اس صورت میں بہت مشتعل ہوگا. میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ امکان موجود ہے کہ خشوگی نے اپنی گھڑی پر اپنی موت کی ریکارڈنگ کی ہو. سعودی عہدیدار خشوگی گمشدگی میں کسی بھی طور ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں. سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز سعود بن نائف نے سعودی حکومت کی طرف سے خشوگی کے قتل کے حکم سے متعلق رپورٹوں کو جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیا. امریکہ کی ریاستوں میں آنے والے سمندری طوفان مائیکل کے متاثرہ علاقوں میں صفائی کا کام جاری ہے، لیکن وہ شہری جو اب بھی اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے مدد کا عمل تیز نہیں. رضاکاروں کی ایک ٹیم اس صورتحال کو بدلنے کے لیے اپنے طور پر آلات اور پانی لے کر متاثرین تک پہنچنے کی کوششیں کر رہی ہے. الزبت لی نے فلوریڈا کے ساحلی شہر پاناما سٹی سے ایک رپورٹ بھجوائی ہے. سنیے اسد حسن کی زبانی.
جانی گونزالیز جو خود اس طوفان سے متاثرہ تھے اب رضاکار ہیں اور امدادی کام میں مصروف ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم 4 دن اسی طرح ادھر ادھر جا رہے تھے، گھر تک پہنچنا مشکل تھا. ایسے گھر ہیں جہاں پہنچنا اب بھی بہت مشکل ہے کیونکہ سمندری طوفان مائیکل نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کے سبب پہنچ آسان نہیں ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے مدد کی ضرورت تھی، یہ لوگ مجھ تک پہنچے اور انہوں نے مجھے مشکل سے نکالا، انہوں نے میرے لیے قربانی دی اور اب میں اپنے شہر کے لوگوں کے لیے قربانی دوں گا. گونزالیز نے ایک چرچ میں جا کر طوفان مائیکل سے بچنے کی کوشش کی. وہ بتا رہے ہیں کہ میرے بچے محفوظ ہیں اور مجھے سب سے زیادہ اسی بات کی فکر تھی. ہم کسی طرح اس میں کامیاب ہو گئے. مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیسے اتنے خوش قسمت رہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم طوفان کی زد میں آگئے ہیں. ہوائیں اس قدر تیز تھیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. سیٹیاں بجاتی ہوئی ہواؤں کی آوازیں مجھے اب بھی یاد ہیں، جیسے ریل گاڑی چل رہی ہو. اور جس چرچ میں ہم نے پناہ لے رکھی تھی لگتا تھا کہ اس کی چھت اڑ جائے گی. گونزالیز اور اس کا خاندان واپس گھر کو پہنچ گیا، لیکن یہاں حالات ابتر تھے. انہوں نے اپنے باس لی نیٹل سے مدد مانگی. لی نیٹل کے الفاظ ہیں کہ ہمیں گونزالیز کی طرف سے کال موصول ہوئی. صوتی پیغام تھا اصل میں کہ ہم پھنس گئے ہیں اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے. ایمنڈا نے کہا کہ میں ہر صورت ان تک پہنچوں گی، آپ کے ساتھ جاؤں گی. اور ہم نے گونزالیز اور اس کی بیوی اور بچوں کو آخر تلاش کر لیا. فی الوقت گونزالیز اور اس کا خاندان نیٹل خاندان کے ساتھ مقیم ہے. ان کا گھر ایسی جگہ ہے جہاں پاناما شہر میں طوفان نے شدت سے تباہی نہیں مچائی ہے. 2 مردوں اور ان کی ساتھی ورکر ایمنڈا مائلز نے اس موقع پر دوسروں کی مدد کا ارادہ کیا. مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کتنے مضبوط ہیں، صورتحال کا مشاہدہ بہت مشکل تھا. ہر طرف مکمل تباہی تھی. 3 افراد پر مشتمل اس ٹیم نے طوفان میں پھنسے لوگوں کو پانی پہنچانے کا کام شروع کیا. رضاکار لی نیٹل کے الفاظ ہیں، راستے میں ایمنڈا نے کہا کہ ہمیں کچھ آلات بھی ساتھ رکھنے چاہیے، لیکن میں نے آج تک ایسے آلات استعمال نہیں کیے تھے. درختوں کے گرنے سے کئی راستے اب بھی پاناما شہر کے اندر بند ہیں. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ان کے لیے راستہ صاف کرے گا. اس 3 رکنی رضاکار ٹیم نے ایک بزرگ جوڑے کو بھی مدد پہنچائی جو پھنس کر رہ گئے تھے. کئی شہری اب بھی گھروں میں محصور ہیں. وہ بجلی اور پانی کی سپلائی کی بحالی کے منتظر ہیں، لیکن اس بحالی میں اگر مہینے نہیں تو ہفتے ضرور لگیں گے جب علاقے میں حالات معمول پر آئیں گے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی اقتصادی اور تجارتی پالیسیوں کے سبب آج امریکی معیشت ہمیشہ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک امریکہ اور چین پر یہ کہتے ہوئے محصولات پر اپنی جنگ ختم کرنے کے لیے زور دے رہے ہیں کہ یہ جنگ عالمی معاشی پیداوار کو نقصان پہنچا سکتی ہے. نامنگار اپیسٹی وداکو سوارا کی رپورٹ قمر عباس جعفری سے سنیے.
وال اسٹریٹ پر جو کچھ بھی ہوا وہی اس ہفتے ایشیائی اور یورپی مارکیٹوں میں بھی ہوا. امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے ڈیسمنڈ لیچمن کہتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے پاس پریشان ہونے کا جواز ہے. ان کے الفاظ،
It looks like the Fed is now having to raise interest rates by more than people had expected. Some of the noises coming out of the Federal Reserve that it might do that, that is unsettling investors.
ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کے مرکزی بینک کو شرح سود اس سے زیادہ بڑھانی پڑ رہی ہے جتنی کہ لوگ توقع کر رہے تھے. فیڈرل ریزرو سے بھی شور ہو رہا ہے جس کے سبب یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں غیر مطمئن سرمایہ کار، تجارتی وجوہات اور چین کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال شامل ہیں. اور امریکہ اور چین کے درمیان محصولات کی جنگ بالی میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کی میٹنگ میں توجہ کا مرکز رہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لگارڈ کا کہنا ہے،
We estimate that escalation of current trade tensions could reduce global GDP by almost 1% over the next 2 years. Clearly, we need to de-escalate these disputes. But just as clearly, we need to reform the global trade system to make it
better. ہمارا تخمینہ ہے کہ جاری تجارتی کشیدگیاں عالمی جی ڈی پی میں آئندہ دو سال کے دوران کوئی 1% کی کمی کر سکتی ہیں, اور یہ واضح ہے کہ ہمیں ان تنازعات کو ختم کرنا پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں عالمی تجارتی نظام کو اسے بہتر, منصفانہ, مضبوط اور تمام ملکوں اور لوگوں کو باہمی طور پر فائدہ پہنچانے والا اور مستقبل کے لیے مناسب بنانے کے لیے اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے. صدر ٹرمپ نے مالیاتی منڈی کے انتشار کے لیے فیڈرل ریزرو پر الزام عائد کیا ہے. ان کا کہنا تھا, میرے خیال میں فیڈ غلطی کر رہا ہے, وہ بہت سخت ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں. ٹرمپ نے امریکی معیشت میں بڑھاوے کا سہرا اپنے سر باندھا ہے, اور تجزیہ کار اس بات سے متفق ہے کہ ان کی پالیسیوں کے سبب پہلے ہی سے بڑھتی ہوئی امریکی معیشت کو قلیل مدت کا بڑھاوا ملا ہے. اور عالمی بینک کے صدر جم یونگ کم خبردار کر رہے ہیں کہ ترقی پذیر دنیا کو مستقبل میں مزید تجارتی تنازعوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. قمر عباس چافری, اردو, VOA, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. پاکستان میں ضمنی انتخابات کے سلسلے میں اتوار کے روز 35 حلقوں میں پولنگ ہو رہی ہے, جن میں قومی اسمبلی کے 11 اور صوبائی اسمبلیوں کے 24 حلقے شامل ہیں. پولنگ اپنے وقت پر ختم ہو گئی. ان تمام حلقوں پر یا تو کسی وجہ سے 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں الیکشن ملتوی کیا گیا تھا, یا پھر وہاں سے کامیاب ہونے والے امیدوار ایک سے زائد نشستوں پر کامیاب ہوئے اور انہوں نے بعد ازاں یہ نشستیں چھوڑ دیں. ان نشستوں پر پولنگ کا عمل اتوار کو صبح 8 بجے شروع ہو کر 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہا. اتوار کے روز ہونے والے اس ضمنی انتخاب میں 641 امیدوار میدان میں ہیں. ان حلقوں میں 92,83,074 ووٹرز اپنا حق کی رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. ضمنی انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور دیگر فورسز کے 1,00,000 اہلکاروں کے علاوہ 40,000 سے زائد فوجی جوان بھی تعینات کیے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اوورسیز پاکستانی بھی اس انتخاب میں بذریعہ آن لائن پورٹل اپنا حق کی رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. غیر حتمی نتائج کا اعلان شروع ہو چکا ہے, اور ہمارے نمائندوں نے پشاور, کوئٹہ اور لاہور سے تازہ ترین صورتحال بھی بتائی ہے. کچھ اور نمائندوں سے ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. آئیے اب آپ کو ریاست پنجاب کے وزیر اور سینئر کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو کے بارے میں ایک خبر بتاتے ہیں. تو آئیے, جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اپنے نمائندوں سے, جن سے ہم صورتحال, غیر حتمی نتائج کے بارے میں بات کریں گے, کیونکہ ضمنی انتخابات کا عمل مکمل میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے. اسلام آباد سے اس وقت ہمارے ساتھ عاصم علی رانا موجود ہیں. السلام علیکم عاصم صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ عاصم صاحب, رپورٹ آپ کی ہم نے چلائی, اس کے بعد تازہ ترین صورتحال ہمیں بتائیے. وہ تو مجموعی اس کی رداد تھی, تو اسلام آباد کی کیا صورت ہے, ارد گرد کے علاقوں کی کچھ صورتحال کے بارے میں بتائیے گا.
جی بالکل, اسلام آباد میں جو ہے یہاں پر ایک طرح سے ون سائیڈڈ الیکشن نظر آ رہا ہے. NA53 وزیر اعظم عمران خان کی یہ نشست تھی, جہاں پر انہوں نے علی نواز عوان جو یہاں پہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے, ان کو یہاں پر ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا. اور اب تک کے جو نتائج آئے ہیں اس کے مطابق تقریباً وہ 7,000 ووٹ حاصل کر چکے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے راجہ وقار جو ہیں ان کے صرف ابھی 18,000 کے قریب ووٹ ہیں. تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی نشست بچانے میں کامیاب رہی ہے. اسی طرح راولپنڈی کی اگر بات کریں تو NA60 کے اوپر الیکشن تھا کہ جو حنیف عباسی کے جیل جانے کی وجہ سے, ان کی گرفتاری کی وجہ سے اس پر الیکشن منعقد نہیں ہو سکا تھا. اس حلقے میں بھی جو ہے وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے شیخ راج شفیق, جو کہ شیخ رشید احمد جو یہاں وزیر ریلوے ہیں ان کے بھتیجے ہیں, ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا. اس وقت ان کی پوزیشن کچھ کہا جا سکتا ہے نسبتاً بہتر ہے, لیکن مارجن اور فرق جو ہے جو ان کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون کے سجاد خان ہیں ان کے درمیان صرف 500 ووٹوں کا فرق ہے. اس وقت ان کے 30,500 کے قریب ووٹ ہیں, جبکہ ان کے سجاد خان کے اس وقت 30,040 ووٹ کے قریب ان کے ووٹ ہیں. تو ابھی کاؤنٹنگ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر جو ٹیکسلا کی جو سیٹ تھی NA62 جو یہاں پر غلام سرور خان کے جو جیتنے کے بعد انہوں نے دونوں نشستوں میں سے ایک نشست خالی کی تھی, اس میں جو ہے ان کے صاحبزادے منصور جو ہے وہاں پر وہ اس وقت یہاں پہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں. بہت زیادہ فرق ہے. عقیل ملک جو ان کے مقابل تھے ان کے خاصا فرق ہے، تقریباً 30,000 ووٹوں کا فرق ہے، لہٰذا یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی سیٹ بچا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ. اسلام آباد سے رانا صاحب ہمارے ساتھ تھے. آصم علی رانا سے ہم پھر تازہ ترین معلومات اپنے سننے والوں تک ضرور پہنچائیں گے. اب آپ کو کراچی لے چلتے ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھی وسیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم صدیقی صاحب.
وعلیکم السلام.
صدیقی صاحب، تازہ ترین صورتحال کیا ہے انتخابات کی، جس میں جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا رہے ہیں مختلف شہروں سے ہمارے نمائندوں نے بات کی ہے، غیر حتمی نتائج کا اعلان شروع ہو چکا ہے، تو کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ تازہ ترین صورتحال بتائیے سننے والوں کو.
تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں آج 3 نشستوں پر انتخابات ہوئے، جس میں سے 1 قومی اسمبلی کی تھی، 2 پی ایس کی، اور دونوں کا تعلق، 2 کا تعلق کراچی سے تھا جبکہ 1 خیر پور سے تھا. لیکن اس وقت گنتی جاری ہے، صورتحال واضح نہیں ہے. تاہم مجموعی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایس میں محمد ساجد، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، وہ آگے ہیں، اور کراچی میں پی ٹی آئی کے امیدوار وہ آگے ہیں، محمد عالمگیر جن کا نام ہے. تیسری نشست کے حوالے سے ابھی تک کوئی رزلٹ برآمد نہیں ہوا. گنتی کا عمل جاری ہے اور دیر رات تک ہی صورتحال واضح ہو سکے گی کہ کیا صورتحال ہے. جہاں تک سیکیورٹی کی صورتحال ہے، سیکیورٹی کی صورت میں گورنمنٹ نے کافی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے اور پرامن طور پر پولنگ ہوئی. کوئی ناخوشگوار واقعہ اس طرح کا پیش نہیں آیا، اور پولنگ جو ٹرن آؤٹ کی جہاں تک کی بات ہے کہ ٹرن آؤٹ نہایت کم رہا، بہت سے علاقوں میں کم رہا. جیسے 243 سب سے اہم کانسٹیٹوئنسی تھی کراچی کی، جہاں پر جو نشست وزیر اعظم عمران خان نے چھوڑی تھی، لیکن وہاں پر ٹرن آؤٹ بہت کم رہا، کیونکہ وہاں مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی موجود تھے، لیکن بہت کم دیکھنے کو ملا. البتہ پی ٹی آئی کے امیدوار محمد عالمگیر کے حلقے زیادہ ووٹرز پڑے، جو ایکٹیویٹیز نظر آئیں کی پولنگ اسٹیشنز پر. یہی صورتحال تقریباً متحدہ قومی موومنٹ کی تھی، انہوں نے کافی بھرپور کمپین چلائی تھی، لیکن حتمی نتیجہ کیا ہوگا یہ کہنا ابھی فی الحال مشکل ہے.
بہت بہت شکریہ کراچی سے وسیم صدیقی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ صدیقی صاحب کا. جیسے جیسے ہمیں نتائج موصول ہو رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ ہم آپ کو ایک بار پھر واضح کر سکیں کہ یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں، جو کہ 8 بجے سے 5 بجے تک کے دوران ہونے والی ووٹنگ کے بعد جو گنتی کی جا رہی ہے اس کے مطابق مختلف حلقوں سے اور مختلف حلقوں میں جو اسٹیشنز ہیں، پولنگ اسٹیشنز ہیں، ان کے نتائج ابھی تک آ رہے ہیں. تو آئیے یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں خبروں کا. اب چلتے ہیں ہم نئی دلی. سہیل انجم کی رپورٹ آپ کو سنوائیں گے. ریاست پنجاب کے وزیر اور سینئر کانگریس رہنما نوجوت سنگھ سدھو پاکستان کے تعلق سے ایک بار پھر ایک تنازع میں پھنس گئے. ان کا کہنا ہے کہ زبان اور کھانے کے مسائل کی وجہ سے بھارت کے جنوبی حصے کی بجائے پاکستان جانا زیادہ بہتر ہے. وہ خود کو پاکستان کے لوگوں سے کہیں زیادہ قریب متعلق محسوس کر سکتے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی نے ان کے بیان کی مذمت کی اور ان کو پارٹی سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے.
نوجوت سنگھ سدھو نے ہماچل پردیش کے کسولی میں منعقدہ ادبی فیسٹیول میں بولتے ہوئے کہا کہ زبان اور کھانے کے مسائل کی وجہ سے جنوبی ہند کے بجائے پاکستان جانا زیادہ بہتر ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب میں بھارت کے جنوبی حصے میں جاتا ہوں تو میں وڈکم جیسے 2-3 الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ پاتا. کھانے کا معاملہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں کے کھانے میں زیادہ دنوں تک نہیں کھا سکتا. لیکن جب میں پاکستان جاتا ہوں تو وہ پنجابی اور انگریزی بولتے ہیں، لہٰذا میں خود کو ان سے کہیں زیادہ متعلق محسوس کر سکتا ہوں. وہاں سب کچھ انوکھا ہے. سدھو نے اپنی یہ بات ایک بار پھر دہرائی کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے گلے ملنے پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہے. بقول ان کے، اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ وہ کرتارپور صاحب راہداری کھولنے کے لیے تیار ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کروں گا. بی جے پی نے سدھو کے اس بیان پر سخت اعتراض کیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیں. پارٹی ترجمان جی وی ایل نرسمہ راؤ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی پارٹی پاکستان سے محبت کرتی ہے اور اس کے گن گاتی ہے. کانگریس صدر راہل گاندھی کو چاہیے کہ وہ جنوبی بھارت کے ہر شہری سے معافی مانگیں اور نوجوت سنگھ سدھو سے بھی منگوائیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ سدھو کو پارٹی سے برطرف کر دیا جائے. ایک سینئر تجزیہ کار سید منصور آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نوجوت سنگھ سدھو نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پر ہنگامہ کھڑا کیا جائے. انہوں نے کہا کہ جب ہمارے رہنما دیگر ملکوں کے رہنما سے گلے ملتے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اعتراض کیا جانے لگتا ہے.
تو سدھو نے بالکل ایک سادہ سی بات کہی ہے اس میں کوئی ایسا سیاسی معاملہ نکالنا اور معافی مانگنا اور یہ کرنا وہ صرف سیاسی کھیل ہے بی جے پی کا. کیونکہ اس وقت کچھ بہت اہم ایشو اٹھے ہوئے ہیں, ان ایشوز کو دبانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ایسے ایشو چاہیے جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا.
یاد رہے کہ نوجوت سنگھ سدھو جب پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں پاکستان گئے تھے تو وہ وہاں کے آرمی چیف سے گلے ملے تھے, جس پر یہاں ایک تنازعہ پیدا ہو گیا تھا. سدھو نے یہ کہہ کر اپنا دفاع کیا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے کہا تھا کہ پاکستان کرتارپور صاحب راہداری کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, لہذا سدھو کے مطابق میرا رد عمل جذباتی تھا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
کابل میں امریکی سفارت خان نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے اسلام آباد, ریاض اور دوحہ میں مشاورت کے بعد 13 اکتوبر کو کابل میں افغان صدر اشرف غنی, چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور دوسرے سیاسی لیڈروں سے ملاقات کی. پروگرام جہاں رنگ میں طالبان اور خلیلزاد کی ملاقات کے بارے میں تجزیہ کاروں نے صورتحال کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار کیا. خبریال سے افغان تجزیہ کار میر باعث افغان نے قطر میں طالبان کے ترجمان سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تقریباً 4 ماہ قبل ایلس ویلز کی ملاقات کے بعد یہ دوسرا رابطہ تھا جسے اس ملاقات کا تسلسل قرار دیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں,
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زلمہ خلیلزاد صاحب نے دوحہ میں طالبان کی لیڈرز کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے, جس میں سے خود طالبان کا جو سیاسی دفتر ہے اس کے جو رئیس ہے یا اس کا جو سربراہ کہتے ہیں اس سے لے کر شیر محمد ستانکزئی نے اس کے ساتھ ملاقات کی ہے. اسی وقت طالبان کے وقت مولوی عبدالسلام حنیفی, اسی طرح شہاب الدین شیخ, سہیل شاہین جو ان کے اسپوکس مین, یہ سب اس ملاقات میں موجود تھے جو خلیلزاد صاحب کے ساتھ انہوں نے جمعے کے دن دوحہ میں کی. اس بار اس ملاقات کی اہمیت اس میں ہے کہ زلمہ خلیلزاد اسلام آباد, کابل اور قطر کے حکام, اسی طرح عرب امارات کے حکام, ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد جا کر طالبان کے ساتھ مل چکے ہیں, واپس آیا ہے, افغان پریزیڈنٹ کو کے ساتھ ملاقات کی, اس کو اسی پروسیجر سے آگاہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کی ہے. کہ قطر کے آفس کی جو اسپوکس مین ہے شاہین صاحب نے مجھے بتایا کہ ہاں ملاقات ہو چکی ہے, انہوں نے کنفرمیشن دیا اور خوش لگ رہا تھا. اس طرح لگ رہا ہے کہ اس بار یہ
بات چیت بہتر ہوئی ہے
یا تین فریقین جو ایک دوسرے کے قریب آ رہا ہے یا ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے.
زلمے خلیلزاد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا اور ظاہر ہے افغانستان میں قیام امن اور پاکستان کے رول کے بارے میں بھی بات ہوئی. برگیس صاحب, فرمائیے گا پاکستان اپنے رول کے حوالے سے صورتحال میں کس حد تک اہم کردار ادا کر سکتا ہے, اس وقت کر رہا ہے؟
جی, جہاں تک پاکستان کا تعلق, تو پہلے سے میرے خیال میں اسٹریٹج پوزیشن پر ہے جو کہ مختلف امریکی عہدیداروں سے اور اس کے علاوہ افغانستان سے بھی جو ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہی بات دہراتے ہیں کہ پاکستان کا جتنا اثر ہے طالبان پر وہ تو ایگزرٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن فورس استعمال نہیں کر سکتا. اور دوسری بات یہ بھی کہتے ہیں کہ طالبان کے خلاف اگر کوئی کاروائی کرنی ہے تو افغان کی سرزمین پر ہو, پاکستان میں نہیں ہوگی. اور تیسری بات تو پاکستان کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے, خلیلزاد کا کافی تجربہ بھی ہے, بہت دونوں لینگویجز دری پشتوں پر بھی وہ عبور رکھتے ہیں, طالبان کے ساتھ بھی کافی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے ظاہر ہے کہ افغانستان کے امن کے بارے میں ہوئی ہے, جنگ کے بارے میں ہوئی ہے, آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں کچھ صلح صفائی کی بھی بات ہوئی ہے. لیکن جہاں تک بریک تھرو کا تعلق ہے تو بریک تھرو اس حد تک ہے کہ امریکہ اور طالبان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں اور ہو رہی ہے. اور میرے خیال میں کہ اگر کچھ چیزوں پر کچھ سمجھوتا ہو جاتا ہے, جس طریقے سے امریکہ ڈائریکٹ بات پر راضی ہوا ہے, یا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بات چیت کے بعد جو بھی معاہدہ ہوگا اس کے بعد کوئی دو بیسز ان کے رہیں گے, اور تیسرا یہ کہ افغان کا جو آئین ہے اس آئین میں کوئی کچھ پرسنٹیج تبدیلی کے لیے بھی تیار ہیں, اگر اس پر کچھ لچک پیدا ہوتا ہے یا کچھ سمجھوتا ہو جاتا ہے تو پھر بات چیت کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے.
عارف انصار صاحب, امریکی محکمہ خارجہ نے قطر میں ہونے والی مبینہ ملاقات کی تصدیق یا تردید کرنے سے معذرت کی ہے, اس کی وجہ آپ کے کیا دیکھتے ہیں جبکہ عام اشارے ملتے ہیں کہ امریکہ بھی افغانستان میں سیاسی حل کے لیے کوشاں ہے؟
جی بہجت ماضی میں بھی جب اس قسم کی ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کی سینسیٹیوٹی کی وجہ سے بھی اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز کی وجہ سے بھی کنفرمیشن نہیں کی جاتی تاکہ اس میں ایک بفر سا رہے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان بات چیت کرتے بھی ہیں تو پھر بعد میں مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں کی اگر وہ آگے نہ بڑھیں تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے بھی اسی قسم کی ٹیکٹکس کی اگر اس سے کچھ فروٹفل چیزیں نہیں نکلتی پروڈکٹیو چیزیں نہیں نکلتی تو صرف ملنے جلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس صورت میں پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک سینسیٹیو معاملہ رہا ہے طالبان کی ماضی میں یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ براہ راست بات چیت کرنا چاہتا ہے اور امریکہ نے اب وہ ایک قسم کی پہل کر دی ہوئی ہے لیکن امریکہ یہ بھی چاہتا ہوگا دیکھے گا کہ ریزلٹ کیا مل رہا ہے تو وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ نے اپنی ایک ڈیمانڈ سے قدم آگے بڑھایا ہے جو آگے کی طرف پہل کی ہے لیکن وہ اب یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے
شمال مشرقی افغانستان میں ہفتے کی شام ایک انتخابی ریلی کے دوران حملے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے ابھی تک کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی تاہم افغان طالبان نے ان انتخابات کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس عمل کو ناکام بنائیں افغانستان میں طالبان کے مختلف حملوں میں 21 فوجیوں سمیت 22 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے حکام کے مطابق حملے دو مختلف صوبوں فرار زابل میں ہفتے کے شب کیے گئے ہلاک ہونے والوں میں ایک ضلع کی پولیس کا سربراہ بھی شامل ہے طالبان کے ترجمان زبیلہ مجاہد نے ایک بیان میں دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں میں پولیس افسر کے علاوہ 25 فوجی اہلکار بھی ہلاک ہو گئے ہیں طالبان نے یہ حملے ایسے وقت پر کیے ہیں جب افغانستان میں 20 اکتوبر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے ترکی میں 2 سال قید رہنے والے امریکی پادری ہفتے کی شام اوول آفس میں امریکی صدر سے ملے اور ان کے لیے دعا کی ایوینجلک عقیدے کے مسیح اینڈریو برنسن نے اپنی رہائی کے حصول کے لیے امریکی حکومت کی جانب سے ترکی پر ٹھوس دباؤ ڈالنے پر اظہار تشکر کیا جمعے کے روز سنسناٹی میونسپل ایئرپورٹ پر برنسن کی رہائی سے متعلق وائس آف امریکہ کے ایک سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے ترکی سے بات کی اور ایک طریقہ کار سے گزرنے کے بعد ہم نے انہیں آزاد کرا لیا ہم کافی عرصے سے ان کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ تاوان ادا نہیں کیا گیا برنسن کی رہائی پر ٹرمپ نے ترک صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا بھی کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کی صورتحال اچھی دکھائی نہیں دے رہی اور ممکن ہے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہو خشوگی 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی کونسل خانے میں داخل ہونے کے بعد نہیں دیکھے گئے وہ طاقتور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ناقد رہے ہیں صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ ہم غالباً پتہ لگا لیں گے کہ آیا سعودی ولی عہد نے خشوگی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا یا نہیں ہم اس معاملے کی تہ تک پہنچیں گے اور اگر ایسا ہے تو امریکہ اس صورت میں بہت مشتعل ہو جائے گا اور سعودی عرب کے لیے سخت سزا ہوگی سعودی عرب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سزا کی دھمکی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے ریاض پر پابندیاں عائد کیں تو وہ جواباً زیادہ بڑے اقتصادی اقدام اٹھائے گا ٹرمپ کی طرف سے سی بی ایس کے انٹرویو میں سخت سزا کے بیان کے بعد سعودی سٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھی گئی تاہم بات کو صورتحال بدل گئی تھی ترکی کے مغربی صوبے ازمیر میں تارکین وطن سے بھرا ایک ٹرک نہر میں گرنے سے کم از کم 19 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے اناتولو کے مطابق ٹرک اتوار کی صبح ڈرائیور سے بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے نصب رکاوٹوں سے ٹکرایا اور اس کے بعد 20 میٹر نیچے گزرنے والی نہر میں گر گیا تاحال یہ واضح نہیں کہ مرنے والے تارکین وطن کا تعلق کن ملکوں سے ہے میڈیکل خیراتی ادارہ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز ناورو نے سے تمام پناہ گزینوں اور سیاسی پناہ حاصل کرنے کی کوشش والوں کے انخلا اور ساحل پر آسٹریلیا کے اس متنازع حراستی مرکز کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے اس ادارے کے عملے کو اس ہفتے بحر الکاہل کے جزیرے سے چلے جانے پر مجبور کر دیا گیا تھا تقریباً 1 سال پہلے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے آسٹریلیا کے اس کیمپ میں تارکین وطن کے لیے ذہنی صحت سے متعلق خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا تھا سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز
جزیرے ناورو کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شہریوں اور اسی طرح آسٹریلیا کی جانب سے چلائی جانے والی تنصیب میں زیر حراست پناہ کے خواہش مند افراد کی ذہنی صحت سے متعلق ضروریات سے خود عہدہ برا ہوگی یہ کیمپ ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جو کشتی کے ذریعے آسٹریلیا آنے کی کوشش کرتے ہیں جمعے کے روز ناورو حکومت نے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز یا ایم ایس ایف کے عملے کو اس جزیرے سے چلے جانے کے لیے کہا تھا جس کے جواب میں ایم ایس ایف نے کہا کہ بحر الکاہل کی چھوٹی سی ریپبلک میں حالات مایوسی سے بھی بہت آگے ہیں۔ میڈیکل خیراتی ادارے کا کہنا ہے کہ اسے اس جزیرے میں مقیم پناہ کے خواہش مند 100 سے زیادہ افراد اور پناہ گزین بچوں کے بارے میں ذہنی دباؤ، خودکشی کی کوششوں اور خود کو نقصان پہنچانے پر تشویش ہے۔ آسٹریلیا میں ایم ایس ایف کے ڈائریکٹر پال میکفن کہتے ہیں،
We make no mistake, MSF is extremely concerned for the ongoing mental health of all our patients remaining on the island, including asylum seekers and refugees who remain in a complete state of hopelessness and despair. MSF calls for the immediate
ہم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے۔ ایم ایس ایف کو جزیرے پر اپنے تمام مریضوں کی ذہنی صحت کے بارے میں شدید تشویش ہے، جن میں سیاسی پناہ کے خواہش مند اور ایسے پناہ گزین بھی شامل ہیں جو بدستور بے بسی اور مایوسی کی مکمل حالت سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا ادارہ سیاسی پناہ کے خواہش مند افراد اور تمام پناہ گزینوں کے فوری انخلاء کی اپیل کرتا ہے۔ ایم ایس ایف آسٹریلیا کی اس پالیسی کو بھی ختم کرنے کی اپیل کرتا ہے جو اپنے ملک سے باہر غیر معینہ مدت تک لوگوں کو زیر حراست رکھنے سے متعلق ہے۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے آسٹریلیا میں ڈائریکٹر پال میکفن کے۔ ادھر آسٹریلیا کا استدلال یہ ہے کہ ملک سے باہر رکھنے کا یہ طریقہ کار ایسے تارکین وطن کو روکنے کے لیے جو ماہی گیری کے لیے استعمال ہونے والی کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر میں اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں ایک طاقتور طریقہ ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ پیٹر ڈٹن کہتے ہیں،
I've been very clear before, if I could bring all of those people to Australia tomorrow, I'd do it in a heartbeat. But if I did that, I restart boats.
And then you'd be asking me about the children who are drowning at sea. پہلے بھی واضح طور پر کہا تھا کہ اگر میں ان تمام افراد کو کل آسٹریلیا لا سکتا تو میں ایک سیکنڈ میں ایسا کرتا، لیکن اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو کشتیوں سے آنے کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا، اور تب آپ مجھ سے ان بچوں کے بارے میں سوال کرتے جو سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ سمن آسٹریلیا کے پانیوں میں کشتیوں کے ذریعے تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ اب رک گیا ہے۔ نیوی کے جہازوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ یا تو بغیر اجازت آنے والی کشتیوں کو ٹو کر لیں یا انہیں واپس بھیج دیں۔ دیگر مالدار مغربی ملکوں کے مقابلے میں آسٹریلیا کی جانب سے پناہ گزینوں کو قبول کرنے کی تعداد خاصی کم ہے۔ سن 2016 میں آسٹریلیا نے بیرون ملک سے آنے والے 27,626 افراد کو اپنے ملک میں آباد کیا تھا۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس میں حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نوالنی کو آج رہا کر دیا گیا، انہیں 50 روز تک حراست میں رکھا گیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے تہران یونیورسٹی میں تعلیمی سال کے آغاز پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی طرف سے 4 نومبر کو لاگو کی جانے والی تعزیرات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ صومالیہ کے قصبے بیدوا میں 2 دھماکوں میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 30 سے زائد زخمی ہیں۔ جنوب مغربی ریاست کے وزیر اطلاعات اغاس حسن عبدی نے بتایا کہ 2 خودکش حملہ‌آوروں نے یہ کارروائی کی، اور حکام ابھی بھی ہلاکتوں کا اندازہ لگا رہی ہے۔ القاعدہ سے منسلک انتہا پسند گروپ الشباب نے ان حملوں کی ذمہ داری کا قبول کر لی ہے۔ میانمار سے آنے والے 7 روہنگیا پناہ گزینوں کے بھارت سے پہلے انخلاء نے اس ملک میں رہنے والے 40,000 پناہ گزینوں میں مزید افراد کو واپس ان کے ملک بھیجے جانے کے بارے میں خوف پیدا کر دیا ہے۔ بھارت کی ہندو قوم پرست حکومت غیر قانونی پناہ گزینوں کے بارے میں زیادہ سخت موقف اختیار کر رہی ہے۔ نئی دلی سے انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
بھارت کے پناہ گزین کیمپ میں یہ تارکین وطن گھٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے شیلٹرز میں مقیم ہیں۔ پانی کے ایک پائپ سے ان سب کو باری باری پانی لینا ہوتا ہے، اور ان کے بچوں کے لیے صرف ایک ہی عارضی نوعیت کا اسکول ہے، لیکن وہ ان تمام تکالیف سے گزرنے کو تیار ہیں۔ ہریانہ کے ضلع میوات میں واقع یہ کیمپ اپنے وطن میانمار میں درپیش مسلسل خوف و ہراس کے بعد ان کے لیے ایک محفوظ مقام ہے۔ یہاں رہنے والی فاطمہ ہاتھو کہتی ہیں،
ہندوستان والا کا پریشان نہ دے رہا، اور کام پہ جائیں گے تو کھانا ملا رہا، کام پہ نہ جائیں گے کون دیں گے کھانا، ایسے محنت ہے، پریشان نہیں ہے۔
تاہم اب یہاں 6 برس سے رہنے والے 45 خاندانوں کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ مزید کتنے دن وہ اس جگہ کو اپنا گھر کہہ سکتے ہیں۔ علی جوہر کو، جو اس بستی کے ایک غیر رسمی سربراہ ہیں، خدشہ ہے کہ بھارت کے شمال مشرق سے 7 روہنگیا پناہ گزینوں کو نکالے جانے نے مزید افراد کی واپسی کی راہ ہموار کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں،
ہمارا زندگی تو برباد ہو گیا تو ہو گیا، بچے کی زندگی آگے کیسے بڑھے وہ اسے سوچ رہا ہوں، پھر بھی آگے کیسے بڑھاؤں وہ تو کیا ادھر سوچوں کیا ادھر سوچوں، دماغ بھی ویسا ہو گیا نا ہمارے۔
تاہم اس کیمپ کے مکینوں کو امید ہے کہ انہیں جو کارڈ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے کمشنر کے دفتر نے دیے ہیں، وہ ان کو دوبارہ بے گھر ہونے سے تحفظ فراہم کریں گے۔ نکالے جانے والے 7 مردوں کے پاس اقوام متحدہ کے یہ کارڈ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان امین اس کارڈ کو اپنے سب سے قیمتی سرمایے کی طرح ہمیشہ تالا لگا کر محفوظ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میانمار یا برما میں ان کے بھائیوں اور ماں کو اب بھی خوف و دہشت کا سامنا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
ہمارے دیش میں ہم جانے کے ہم تیار ہیں، لیکن وہاں پہ جان بچانے کے لیے بہت دقت ہے، تو ہم کیسے جاؤں گا جان دینے کے، جان بچانے کے لیے یہاں آیا پھر جان دینے کے لیے کیسے جاؤں گا۔
بہرحال بھارت کا کہنا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے کارڈز کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس نے تمام روہنگیا پناہ گزینوں کو غیر قانونی تارکین وطن سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ بھارت میں مبصرین مسلمان روہنگیا مسلمانوں کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندو قوم پرست بی جے پی کی حکومت کے اس سخت موقف کو سن 2019 میں ہونے والے عام انتخابات سے منسلک کرتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار نیرجا چودھری کہتی ہیں،
And I have a sense that the Rohingya issue has again come up tops because elections are around the corner. Certainly if the
وہ کہہ رہی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ روہنگیا مسئلہ اس لیے زور پکڑ رہا ہے کیونکہ انتخابات قریب آ گئے ہیں۔ یقینی طور پر اگر یہ مباحثہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تقسیم کی طرف لے جاتا ہے تو اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ پناہ گزین کیمپ میں رہنے والی نور بیگم کہتی ہیں،
رشتہ دار بھائی بہن ساسا ماما سب تو مار دیا، جب ہمارے دیش ایسا اچھا ہوگا انڈیا سے طرف مطلب بنگلہ دیش سے طرف ایسا اچھا ہوگا تو ہم چلے جائیں گے۔
اور سامعین، اقوام متحدہ کا پناہ گزینوں کا ادارہ نور بیگم جیسی ان آوازوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس نے 7 روہنگیا پناہ گزینوں کے انخلا پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کو ایسے ملکوں میں واپس نہیں بھیجا جانا چاہیے جہاں انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بننے کا خوف ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کیا ڈیموکریٹ جماعت کو وسط مدت انتخابات میں ایک تقسیم کا سامنا ہے؟ امریکہ میں مقیم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ خیال درست ہے، اور وسط مدت انتخابات آئندہ صدارت انتخابات کا ایک عکس ہیں، اس لیے ڈیموکریٹ جماعت کو بہت ہی متحرک اور میڈیا دوست لیڈر کی ضرورت ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ۔
ڈیموکریٹ جماعت میں سینیٹر برنی سینڈرز کی قیادت میں ایک مضبوط گروپ قائم ہوا ہے، تو کیا یہ منقسم ڈیموکریٹ جماعت انتخابات میں ریپبلکن جماعت کا مقابلہ کر سکے گی جسے پہلے ہی ایوان میں اکثریت حاصل ہے؟ اس پر فلوریڈا یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر عظمت رسول کا کہنا ہے،
کرنٹ سرویز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ برنی سینڈرز یا یہ جو ریڈیکل رجحانات ہیں ان کو تقویت ملی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے، اور بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں، ینگ ووٹرز ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 6 کروڑ کے قریب ہے، وہ جو ہے وہ اس ساری آئیڈیالوجی سے اور اس طرح کی سوچ سے متاثر نظر آتے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف ہمیں ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر ڈیوائڈ نظر آتی ہے، وہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر اس کی وجہ سے جو جوہری تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں یو ایس پالیٹکس کے اندر، اس سے ڈیموکریٹس خاصے پریشان ہیں۔ تو میرے خیال کے اندر یہ ایک ڈیموکریٹس کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے، اس فیکٹ کے باوجود کہ برنی سینڈرز کی قیادت میں ایک ریڈیکل گروپ جو ہے لیفٹ کا وہ کافی مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔
اس بارے میں بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان کہتے ہیں،
پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کی اکمپلشمنٹ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی برتری جو ہے اس کو قائم کر لیا ہے، جو کچھ کئی سال تک ایسے ہی رہے گی۔ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ بہت زیادہ موبلائز ہوئے ہیں اس وجہ سے، تو ان کے موبلائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ووٹ زیادہ پڑنے کے چانسز ہیں کیونکہ وہ ریاکشنری موڈ میں ہیں۔
تو پھر ڈیموکریٹ جماعت کو وسط مدتی اور آئندہ 2020 کے انتخابات میں کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں پروفیسر فیضان کہتے ہیں،
یہ جو الیکشنز ہیں اصل میں یہ جو نومبر میں ہونے والے ہیں، یہ بڑے الیکشن یعنی کہ 2020 کی 2020 کی وہ تیاری ہے کہ جس سے ڈیموکریٹ جو ہیں بہت جان لڑائیں گے کہ وائٹ ہاؤس کو واپس وہ لے سکیں. لیکن میرا خیال ہے کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے, اور جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو کوئی بہت زیادہ ڈائنامک جو ہے وہ لانا پڑے گا کینڈیڈیٹ جو کہ صحیح طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مقابلہ کر سکے.
اس سے اتفاق کرتے ہوئے پروفیسر عظمت کا کہنا ہے
تو اس سلسلے میں ڈیموکریٹس کی جو لیڈرشپ ہے ان کو موبلائز کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے, اسپیشلی جو رورل امریکا ہے اس کے اندر اپنے ووٹرز کو. وہاں پہ مجھے ڈیموکریٹس کی پینیٹریشن جو ہے وہ خاصی کمزور نظر آتی ہے, اور جب تک کوئی ایک بہت مضبوط 2020 کے لیے کوئی بہت مضبوط کوئی بہت اٹریکٹیو اور ایک میڈیا سیوی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا تب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا کرنا بہت ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے مشکل ہو جائے گا.
کیا ملک میں جاری سیاسی تقسیم کم ہو سکے گی؟ اس بارے میں پروفیسر فیضان کہتے ہیں کہ موجودہ رجحانات کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تقسیم مزید گہری ہوگی. تاہم انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ اعتدال پسندی کا رجحان سن 2020 کے انتخابات کے بعد زور پکڑنا شروع کرے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی نیوز شو ختم ہوا. میزبان بہجت, ایڈیٹر اسد نذیر, پروڈیوسر گلروخ اور انجینئر جان ڈرائیڈن کو اجازت دیجیے. اب آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بہجت اجازت چاہتے ہیں.